لیکن اللہ پاک نے اردو زبان میں فارسی کے ترجمے بھی کروا دیے، تفسیریں بھی لکھوا دی، مفسر تفسیریں بھی موجود ہیں، مختصر تفسیریں بھی موجود ہیں. لہذا کسی عام مسلمان کے لیے اب یہ عذر نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھ سے قرآن شریف کا یہاں پتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں عربی نہیں جانتا. قرآن شریف کا ترجمہ مطلب سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری ہے. عربی جانے بغیر بھی بآسانی قرآن شریف کو پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے. جس کے لیے ایک مختصر تفسیر جو پہلے بہت مشہور و معروف پہلے سے مشہور و معروف ہے وہ تفسیر عثمانی ہے، اس میں ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اور حاشیہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بہت ہی آسان اور عام ہے. اور پھر تفسیروں میں ایک تفسیر حکیم الامت عثمان خانی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کو بیان قرآن کہتے ہیں، وہ بہت عجیب و غریب تفسیر ہے. اور حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی، قرآن کریم کا ترجمہ بھی ہے اور مستقل تفسیر بھی ہے، وہ الگ سے چلتی ہے، وہ ایک ہی جلد میں ہے. یعنی قرآن کریم پورا ایک جلد میں، اسی کے سطروں کے درمیان ترجمہ اور حاشیے میں تشریح، یہ بھی بہت عمدہ ہے. اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے بہت ہی مفید اور بہترین ہے. اور پھر اردو تفسیروں میں مفصل تفسیر اور آسان تفسیر معرفت القرآن جو عالموں کے کام کی بھی ہے، عام لوگوں کے بھی کام کی، خود ہماری اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آٹھ جلدوں میں مشہور ہے، معروف ہے، اور اللہ نے اس کو بے پناہ مقبولی عطا فرمائی ہے، دنیا کونے کونے میں پہنچی ہوئی. ایسی تفسیر تو کوئی اور نظر سے نہیں ملی. اپنی مثال آپ اس لیے اگر کوئی اس کو پڑھے تو سوال، لیکن مفصل تفسیر پڑھنے سے پہلے مختصر پڑھنا زیادہ مفید ہے. مختصر تفسیروں میں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ تفسیر عثمانی بہت مشہور معروف ہے، ایسے حال ہی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامۃ اللہ برکاتہ نے آسان ترجمہ قرآن کریم کے نام سے ترجمہ تحریر فرمایا جو سب کیا ہے، اور الحمد للہ وہ بھی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. اور اس کے حاشیے بھی ہیں، جیسے تفسیر عثمانی کے حاشیے ہیں ایسے اس میں بھی حاشیے ہیں. تو یہ بھی مختصر تفاسیر میں اس وقت موجود تفسیروں میں سب سے بہترین ہے، کیونکہ حضرت نے تمام موجودہ ترجمے سامنے رکھ کر کے نیا ترجمہ فرمایا ہے. اور اس میں حاشیے جگہ جگہ سمجھنے کے لیے تحریر فرمائے ہیں، سور کا خلاصہ شروع میں بیان فرما دیا ہے. تو یہ ایسا مختصر اور آسان ترجمہ ہے کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس کے ذریعے قرآن شریف کو بآسانی سمجھ سکتا. یا تفسیر عثمانی کو مطالعہ کر لیں، یا آسان ترجمہ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، یا حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے اس کا مطالعہ کر لیں، تینوں میں سے کسی ایک کا اتفاق کر لیں، تینوں کا ایک ایک رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے کہ آپ کے لیے کون سے زیادہ آسان ہے. جو تفسیر آپ کو، جو ترجمہ آپ کو زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے بس آپ اس کو لے لیں. اور روز آنا ایک رکوع، یہ دو رکوع مقرر کر لیں، روز آنا ایک رکوع یہ دو رکوع مقرر کر لیں. پہلے قرآن شریف پڑھیں، پھر اس کے نیچے اس کے ترجمہ پڑھیں. ہر آیت کا ترجمہ الگ الگ پڑھیں، کیونکہ ہر آیت کا ترجمہ الگ الگ ہوتا ہے. اور پھر اس کا حاشیے میں جو تشریح لکھی ہو پڑھ لیں، اور توجہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا اور تشریح بھی سمجھ میں آئے گی اور شروع شروع میں سوچ دیں تو تھوڑی سی دشواری پیش آئے گی سمجھنے میں، کیونکہ زندگی میں کبھی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھائی نہیں، کبھی اس کی تفسیر پڑھی نہیں، تو کچھ نہ کچھ دشواری عام لوگوں کو پیش آ سکتی ہے، لیکن جب بار بار پڑھیں گے اور روزانہ پڑھیں گے اور بلا ناغا پڑھیں گے انشاءاللہ تو کچھ دن کے بعد ایسی مناسبت ہو جائے گی کہ چھوڑنے کو دکھ جائے کہ اللہ کلام میں جو نور ہے، اللہ کلام میں جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ کلام میں جو شیرینی ہے پہلے کسی میں نہیں ہے، نہ اس سے اونچا کلام ہو سکتا ہے، نہ اس سے عمدہ کلام ہو سکتا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ یہ اذکار کا بھی سردار ہے، یہ جتنے کلامات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ سبحان اللہ العظیم وبحمده، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ لا الہ الا انت الملك الحق المبین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ان سب میں افضل قرآن کریم، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کلام سے بڑھ کر اور بہتر کوئی کلام نہیں ہوتا۔ تو پھر انشاءاللہ کچھ دن کی وجہ مناسبت ہو جائے گی تو بس پھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا۔ لیکن ایک شرط عام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ ترجمہ اور مختصر تشریح کا مطالعہ کرے اور چاہے وہ کسی مفصل تفسیر کا مطالعہ کرے، جیسے معلوم قرآن کا میں نے ذکر کیا یا بیان قرآن کا میں نے ذکر کیا، تو جب پڑھیں جہاں کہیں سمجھ میں نہ آئے وہاں اپنی عقل نہ لڑائے، اپنی عقل سے اسے کوئی مطلب نہ نکالے کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، ایسا نہ کرے، وہاں پر نشان لگا، کچی پینسل سے وہاں نشان لگا، اور مہینے میں یا 15 دن میں یا 1 ہفتے میں جب 3-4 جگہ ایسی آ جائے جہاں آپ نے نشان لگایا ہوا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے، تو کسی معتبر عالم دین سے مل کر اس مقام کو سمجھ، بس یہ اس میں شرط ہے۔ کیونکہ اپنی عقل سے اگر کوئی غلط مطلب نکال لیا تو پھر وہ نقصان دہ ہوگا، اور اس کو ذہن میں بٹھا لینا، اس کو سمجھ لینا اور پھر اس پہ عمل کرنا درست نہیں ہوگا۔ عالم کو تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اگر ایک تفسیر میں سمجھ میں نہیں آئے گا وہ دوسرے میں دیکھ لے گا، لیکن عام لوگوں کے لیے تو راستہ سوائے عالموں کے ذریعے سمجھنے کے اور کوئی نہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ آج خود صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ اور آسان سے آسان ترجمہ و تفسیر میں بھی عام لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مقام آ سکتا ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہو اور ان کی سمجھ میں نہ آئے، بس آسان ترکیب ہی کہ وہ کسی کو روزانہ کسی عالم کی صحبت میسر ہو تو روزانہ ان سے جا کے پوچھ سکتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ میسر ہوتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ، ورنہ 15 دن میں، ورنہ مہینے میں کسی معتبر عالم دین سے وقت لے لیں اور پھر اپنی تفسیر لے جائیں اور ترجمہ لے جائیں اور ان کے سامنے وہ مقامات پیش کر دیں اور ان سے اس کا مطلب سمجھ لیں۔ تو ایک حق یہ ہے قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو حق میں بھی ہمارے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کلام ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور اللہ پاک نے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، تو اتنا اصل اور ان کے ہم نے اس پر توجہ نہیں کی، یہ ہماری کوتاہی کی بات ہے، اس کو تائب کو دور کرنا چاہیے۔ اور میں یاد کر لوں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اپنی تربیت، صرف جو باتیں بیان کی جائیں وہ صرف عمل کرنے کے لیے بیان کی جائیں، پھر جو سنیں سنائیں اور جاتے ہی اس پر فوراً عمل شروع کریں، تب تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور نہیں تو بس آئے اور بیٹھ گئے اور اٹھ کے چلے گئے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں کوئی بات کہنا مقصود نہیں ہے، تو خطاب مقصود نہیں، کوئی زوردار تقریر کی جاتی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر جب ہمارا مسجد ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم فکر لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان دیا ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار بندے بنے، ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنے. اس فکر سے یہاں پر جمع ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے، سن کر پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہیں کسی بات پر عمل کرنے میں کوئی دشواری ہو تو مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن مقصود یہاں پر عمل کرنا ہے، عمل کی نیت سے آنا بیٹھنا سننا سنانا چاہیے. اور تیسرا آپ قرآن کریم کا بولے جو کہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، اور جو مقصود اصلی ہے وہ ہے قرآن شریف کے مطابق عمل کرنا. اب احادیث طیبہ پر عمل کرنا بھی قرآن شریف پہ عمل کرنا ہے، فقہ کے مسائل پر عمل کرنا بھی قرآن شریف پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تشریح احادیث طیبہ ہے، احادیث طیبہ کی تشریح فقہ ہے. یہ تینوں علوم علوم عالیہ ہیں اور اہم علوم ہیں، لہذا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا یہ قرآن شریف کا مقصود ہے. اصلی یہ جس طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، خدا ماں کی صحبت سے سمجھ میں آتی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سے بھی سمجھ میں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کلام میں ایسا اثر ہے کہ جیسے جیسے وہ الفاظ بھی پڑھے گا اور الفاظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح پڑھے گا تو ایک عجیب و غریب اثر دل میں ہوگا. اس اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا، نافرمانی سے بجنے کا جذبہ پیدا ہوگا، کیوں جگہ جگہ اللہ پاک یہی اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ میری فرما برداری کرو، میری نافرمانی سے بچو، میری فرما برداری کرو، یہ اجر ملے گا، نافرمانی سے بچو اس پر یہ عذاب ہوگا، اور فلاں فلاں قوموں کے اوپر یہ عذاب ہوا، تو جب بار بار یہ پڑے گا تو اس کا اثر ہوگا. اور ہمارے اکالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایسا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اس لیے قرآن شریف میں جو مضامین کے بیان کرنے کا انداز ہے وہ عام کتابوں کی طرح نہیں، وہ سمجھ کے ترتیب سے بیان کرتا ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، کبھی جنت کا ذکر آ رہا ہے، کبھی جہنم کا ذکر آ رہا ہے، کبھی حلال کا ذکر آ رہا ہے، کبھی حرام کا ذکر آ رہا ہے، کبھی فضیلت آ رہی ہے، بشارت آ رہی ہے، کبھی وعید آ رہی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں ایسے جیسے باپ اپنے اولاد کے ساتھ کوئی خاص ترتیب اختیار نہیں کرتا ہے اس کی تربیت کے لیے، بلکہ جیسا موقع دیکھ کر ویسی نصیحت کرتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جو رحمان رحیم ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی اپنی محبوب پر شفیع پر مہربان نہیں ہے، انہوں نے بھی یہی شفیق مشفقانہ طریقہ اختیار کرنا ہے. تو شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اللہ پاک نے اس انداز سے اپنے بندوں کو سمجھایا، جب ترجمہ اور تشریف پڑے گا تو اس کا اثر بھی ہوگا، اور پھر ان شاء اللہ طبیعت میں فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا اور نافرمانی سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی. تو یہی تو بڑی یہی مقصود ہے اصلی. اور پھر اللہ پاک نے قرآن شریف میں صرف عمل کرنے ہی اور صرف سمجھنے ہی کا ثواب نہیں رکھا، اس کا تو بہت ثواب رکھا ہے، ان دونوں باتوں کا پڑھنے کا بھی بڑا ثواب رکھا ہے. بالکل اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا بہت بڑا سوال ہے، چاہے ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، مطلب سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو، اس کے پڑھنے ہی کا اللہ پاک نے سوال رکھا. اسی طرح قرآن شریف کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ترجمہ آئے یا نہ آئے، مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اس کے پڑھنے کا ہی بڑا سوال ہے. پھر حدیث ذہن میں آ رہی ہیں، ان کے بیان سے پہلے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے جو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فضائل قرآن کریم کے موضوع پر بیان کرتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول حضرت کے موائد میں بھی. کہتے ہیں محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نندان مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. تو امام صاحب نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سویں مرتبہ بھی مجھے اپنی زیارت کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھوں. چنانچہ سویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی زیارت کرا دی. جب ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ کون سا عمل آپ بندے کو آپ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے, کون سا عمل ایسا ہے جو زیادہ بندے کو آپ کے قریب کرنے والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا تلاوت کو کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو. امام صاحب نے پوچھا بفہمی نہ ملا تھا, سمجھ کر کرنا کہ بغیر سمجھے کرنا بھی بندے کو قرآن شریف کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرتی. تو اللہ پاک نے جواب دیا بفہمی نہ ملا تھا, چاہے کوئی سمجھ کر کرے کہ بغیر سمجھے کرے, نہ صرف تلاوت کا یہ ثواب ہے کہ یہ بندے کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب کرنے والا. قرآن شریف کی تلاوت ہے بغیر سمجھے بھی باعث اجر و ثواب اور باعث قرب. بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن شریف بغیر سمجھے طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ, بغیر سمجھے طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ. طوطے کو کوئی آیت سکھا دی جائے تو وہ تو ہر وقت پڑھتے ہی رہے گا, اس کو تھوڑی اثر ملے گا طوطے کو. تو کہتے ہیں طوطا کوئی آیت پڑھتا رہے یا کوئی کلمہ پڑھتا رہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں. ایسے معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی اگر قرآن شریف کی تلاوت بغیر سمجھے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, غلط ہے. اس لیے اس نے اپنے کلام پر اللہ تعالیٰ کلام قیاس کر دیا کہ ہمارا تمہارا کلام تو بغیر سمجھے بے فائدہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کلام کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے ہر حال میں نافع مفید اور باعث اجر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کلام ہے؟ جیسے اللہ پاک نے اپنی یاد کے کون سے کلمات بتلائے بغیر سمجھے بھی ان کو پڑھنے ثواب ملتا ہے, یہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفار درود شریف وغیرہ. کسی کو ساری عمر ان کلمے کا ترجمہ نہ آتا لیکن وہ تسبیح پڑھتا ہوں صبح شام تو اس کو ثواب ملے گا جو حدیث طیبہ میں ان کا بیان ہوا. ایسے قرآن شریف اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ تو سارے اذکار کا سردار, جتنے کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں ان میں سب سے افضل قرآن کریم ہے, اسے کیوں نہ سوال ملے گا؟ اس لیے سوال ملے گی اللہ تعالیٰ کلام اس کو تو خالی بغیر سمجھے پڑھنا بھی نیکی ہے, اجر ہے, اس کا ثواب ہے. چاہیے گا جس میں کہ جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ تو سونے کی عطا کرتا ہے. اور جو شخص نماز میں قرآن کریم بیٹھ کر پڑھے تو اس کو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے, لہذا اس میں جو تلاوت ہوگی اس کا ثواب بھی آدھا ہوگا. جیسے کھڑے ہو کر دو رکعت کا ثواب ہے, بیٹھ کر دو رکعت پڑھنے کا اس کے مقابلے میں آدھا ثواب ہے, تلاوت کا ثواب بھی آدھا ہوگی. اور جو آدمی نماز کے باہر قرآن شریف کی تلاوت کرے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسا کہ دوسری حدیث میں تفسیر ہے کہ کوئی اگر الف لام میم کہے, الف لام میم, تو اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں, کیونکہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, ہر حرف کی 10 نیکی, 10 کی 30 الف لام میم کی 30 نیکیاں ہوں گی. تو جو شخص قرآن نماز کے باہر قرآن شریف کی تلاوت کرے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور جو سنے اس کو ایک نیکی ملتی, سننے والے کو ایک نیکی ملتی. اس لیے سننے کا بھی ثواب ہے جیسے پڑھنے کا ثواب ہے, اور 10 گنا ثواب, اس کے تو سننے کا بھی ثواب ہے، ایسا مبارک کلام ہے یہ کہ اس کے سننے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ثواب ملتا ہے. چاہے ریڈیو پہ سنیں، چاہے موبائل میں سنیں، چاہے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سنیں، جس طرح بھی سنیں، سننے میں اس کو ایک نیکی ثواب ملے گا اور ہر حرف میں ایک نیکی ملے گی انشاءاللہ. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 3,35,000 671 حروف اللہ کی شان جو ہو کہ حضرات علماء نے قرآن شریف کے حروف بھی گنتی، آیتیں بھی گنتی، حروف بھی گنتی، زبر بھی گنتی، زیر بھی گنتی، سب لکھتی ہے کتابوں کے اندر، سب علوم القرآن میں موجود ہیں. قرآن شریف میں اتنی صورتیں ہیں، اتنے رکوع ہیں، اتنے پارے ہیں، اتنے اس میں حروف ہیں، اتنے اس کے اندر زیر ہیں، اتنے زبر ہیں، اتنے پیش ہیں، ہر چیز محفوظ ہے. اور اگر قرآن شریف پورا سنے گا تو 3,35,671 نیکیاں اس کو ملیں گی، پڑھے گا تو اس کی 10 گنا، نماز میں بیٹھ کر پڑھے گا تو 50 نیکی ہر حرف کے بدلے 50,000 دن. اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا، جیسے عام طور پر حفاظ پڑھتے ہیں، تو ان کو ہر حرف پہ 100 نیکیاں ملیں گی، 100,000 دنوں کے لیے لاکھوں نیکیاں ہوں گی. حافظ قرآن کے بارے میں فضیلت آتی جو مشہور و معروف ہے، ہر سال رمضان شریف میں سنی اور سنائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ سے کہیں گے کہ بھائی تو پڑھ جسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، قرآن شریف پڑھ، اور ہر آیت پر ایک درجہ طے کرتا جا، جہاں قرآن شریف ختم ہوگا وہی تیرا آخری مقام ہوگا. اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں 6,666 آئے تھے، ایک قولیہ 6,666، ایک قولیہ 6,616، دو قولیہ کے اندر، تو 6,666 آئے ہیں ایک قول کے مطابق. تو حافظ قرآن کا درجہ ہوگا 6,666 چھویں آیت پر. اور اس کی ایک عجیب و غریب فضیلت التبیب و تحریب میں نظر سے گزری ہے کہ جہاں اس کی قرآن شریف کی آخری آیت پوری ہوگی تو وہ ایک محل میں پہنچے گا، ایک بالا خانے میں پہنچے گا، بالا خانہ بھی جنت کا محل ہوتا ہے، ایک بالا خانے میں پہنچے گا جس کے 7,000 دروازے ہوں، تو ہر دروازے میں اس کی بیوی اور اس کے نوکر چاکر اور خادم ہوں گے، اور ہر دروازے کے اندر ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، پھلوں سے درخت لگے ہوئے ہوں گے، خوشبو مہکی بھی ہوگی. اور حدیث میں یہ ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر ہوں گی کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل کو گزر ہوا. ایسی نعمتیں ہر دروازے کے اندر ہوں گی، اور دروازے کتنے ہوں گے؟ 7,000. جب وہ اپنے گھر میں جائے گا تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے ان نعمتوں کو دیکھ کر کے بہت ہی خوش ہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی جو میرے بہنوں کو مان سے ہی بالا ہے. تو ابھی وہ خوش ہی ہو رہا ہوگا اور آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوگا کہ پہلے دروازے سے 70,000 ملائکہ آئے گا، 70,000 فرشتے ہیں، نہایت خوبصورت اور نہایت عمدہ خوشبو لگائے ہوئے، اور آ کر کے اس حال میں آئیں گے کہ ہر ایک کے پاس تحفے ہوں گے جو اللہ جلّہ شانہ نے ان ملائکہ کو اس حافظ قرآن کے دینے کے لیے عطا کرنا ہے. ان تمام تحفوں میں ہر تحفے کا رنگ اور اس کا اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ ایک دوسرے سے الگ ہوگا. تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ 70,000 چھوٹے ہوں گے نا, 70,000 تو کے سارے بہت فرید ہوں گے, ان کا رنگ بھی ہر ایک کا الگ ہوگا, خوشبو بھی سب کی الگ ہوگی, ذائقہ بھی سب کا الگ ہوگا. اور ملائکہ وہ تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حافظ صاحب کو پہنچائیں گے, اور جب آئیں گے تو پہلے گے سلام علیکم بما صبرت فنی نوبت, تم کو سلام ہو کہ جس طرح تم نے دنیا میں دین پر اور شریعت پر اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ثابت قدم اختیار کیا, اس کا یہ بہترین انجام ہے جو تم کو نصیب ہوا. اور وہ سارے تحائف ان کے سامنے رکھ دیں گے, جنت ان کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا اور نہایت خوشی منائے گا اور نہایت مسرور ہوگا, اور اپنے نوکر چاکروں سے کہے گئے اپنے تحائف کو سنبھال دو, ان کو کھاؤ رکھو, تو اس کے حکم کو مانیں گے اور وہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ خصوصی تحفے اس کو ملے وہ ان کو سنبھال کر کے رکھنے میں مجبور ہوں گے. کتنے میں دوسرے دروازے سے پچھلے دروازے سے دگنے ملائکہ آ جائیں گے, 140,000 7×14 140,000 ملائکہ آئیں گے. حدیث میں ان کی بھی یہ صفت بیان کی کہ نہایت خوبصورت ہوں گی اور بہت ہی اعلیٰ قسم میں خوشبو لگا رکھی ہوں, اور رب العالمین کی طرف سے ان سب کو ایک تحفہ دیا ہوگا اس حافظ صاحب کو پہنچانے کے لیے, اور ان کی وہی کیفیت ہوگی کہ ہر ایک چرخ الگ, ذائقہ الگ, خوشبو الگ, اور وہ سب آئیں گے اور آدم کے سلام کریں گے, وہ سلام کر کے وہ ہدیہ پیش کر دیں گے, اور ان کو دیکھ کر کے حیران ہوگا اور خوش ہوگا اور مسرور ہوگا کہ اتنے سارے تحفے آ گئے, اور اس تحفے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے. اگر وہ ان کو لے گا اور وصول کرے گا کتنے میں تیسرے دروازے سے کتنے فرشتے آ جائیں گے, اس طرح ہر دروازے سے 70 گنا زیادہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے. یہ حدیث شریف کا اندر اس کی وضاحت اور تشریح ہوگی. پھر آخر میں یہ کہ پھر اس کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے والدین کے ساتھ بھی یہی اکرام ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جب ہی ہوگا جب قرآن شریف کے حفظ کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی اہتمام ہوگا, عمل کا بھی اہتمام, کیونکہ بے عمل حافظ کا انجام تو میں پچھلے منگل کو بیان کر چکا ہوں کہ یہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اس کے خلاف دلیلیں دے گا, یہاں تک کہ اللہ پاک فرمائے اچھا بھی پورا تیرا کام جانے, اور پھر وہ قرآن کریم حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے پودے منہ جب تک جہنم میں نہیں ڈال دے گا ہٹے گا اس کے پاس. اس لیے جو حافظ ہیں وہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں, اور جو نظر کھائیں وہ بھی پاک بننے کی کوشش کریں, یا سارا آخرت کا اجر اور سارا آخرت کا ثواب پاک بننے میں قرآن شریف کے مطابق عمل کرنے میں ہے. اور قرآن شریف کے مطابق عمل کرنا یہ قرآن شریف کا سب سے بڑا حق ہے جو ہمارے ذمہ فرض, اور اسی کی طرف توجہ ہمارے اندر بہت کم پیدا ہے, اور یہاں جمع ہونے کا مقصد اسی طرح متوجہ کرنا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے بتاؤ, اور عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, 100% ہمارے اختیار ہے, 100%. نماز کی مثال لے لو, کون سا ہماری طاقت سے باہر, روزے حکم دیکھ لو کون سا ہماری طاقت سے باہر, نظر کی حفاظت کون سا ہماری طاقت سے باہر, زبان کی حفاظت کون سا ہماری طاقت سے باہر, حرام سے بچنا کون سا مشکل کام, حلال کا اہتمام کرنا کیا طاقت سے باہر, جتنے بھی قرآن شریف کے احکام ہیں کوئی بھی ہماری طاقت سے باہر, 100% ہمارے اختیار میں ہے, جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو جب چاہیں بلا شبہ ہم بآسانی عمل کر سکتے. بس یہ کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, اے خاج درد نے سلوگن نہ کبھی بس, جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. خود شعر یہ ہیں، مزدور صاحب کے شعر ہیں، فرماتے نلو نام ہے الفت جو خود داریاں ہیں، یہاں سر فروشوں کی سرداری ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کے محبت کا نام لو تو اپنی گردن جھکاؤ گے. یہاں غرور و تکبر اور پڑھائی نہیں چلتی، یہاں تو اپنے کو مٹانا چلتا ہے. جتنا اپنے آپ کو مٹاؤ گے، آج یہ اختیار کرو گے، تواضع اپناؤ گے، اتنے بلندی حاصل کرو گے. اور جتنا پڑھو گے اور اعراض کرو گے، نافرمانی کرو گے، اتنے ہی مار دیے جاؤ گے. نہ دو نام ہے اس پر جو خود داری ہیں، یہاں سرفروشوں کی سرداریاں. امیری غریبی میں یکسان ہے، نظر ذلت میں نارخاریاں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار سمجھو تو دشوار ہے. مشکل سمجھو تو مشکل معلوم ہوتا ہے، اگر سمجھو کہ کچھ مشکل نہیں تو حقیقت میں مشکل نہیں، تو مشکل کوئی بھی نہیں، دشواری کوئی بھی نہیں، کیسے ہی ماحول خراب تو خراب ہو جائے، لیکن مشکل کوئی چیز نہیں ہے، دشوار کوئی چیز نہیں ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، سب ممکن ہے. شیر پر عمل کرنے کا اتنا بڑا ثواب، اور کام اتنا آسان کہ اس سے آسان نہیں ہو سکتا. بدلا سے ہمت کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے عمل کرنا آسان ہو. بس صحبت نصیب نہ ہو تو آدمی کے لیے تھوڑا سا نفس و شیطان کا مقابلہ ظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، ورنہ کوئی مشکل کام. ایک عجیب واقعہ یاد آیا قرآن شریف کی تلاوت کا. اس واقعے سے پہلے ایک حدیث سنا. پانچ آدمی ایسے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت ان کی ملاقات کے لیے مشتاق رہتی ہے. خود جنت چاہتی ہے کہ وہ آئیں تو میں ان سے ملوں. جنت پانچ آدمیوں کی ملاقات کرنے کی مشتاق ہے. نمبر ایک، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا. جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو اور صحیح تلاوت کرتا ہو، جنت اس سے ملنے کی مشتاق رہتی ہے. دوسرے، اپنی زبان کو برائیوں سے بچانے والا. زبان سے گانا نہیں گاتا، زبان سے غیبت نہیں کرتا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، زبان سے گالی نہیں دیتا، زبان سے تانا نہیں دیتا، زبان سے بہتان نہیں لگاتا، زبان سے برا بھلا نہیں کہتا، زبان سے فضول باتیں نہیں کرتا، زبان سے کسی کو تہمت وغیرہ نہیں لگاتا. تو زبان گناہوں سے اپنی زبان کو بچاتا. زبان کو برائیوں سے بچانے والا ایسا شخص ہے کہ جنت اس سے ملنے کی مشتاق رہتی ہے، کہ کسی طرح میرے پاس آ جائے تو میں اس سے ملوں. تیسرے، بھوکوں کھانا کھلانے والا. جنہوں کھانا نہیں مطلب بھوکے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہوں، چاہے وہ اپنے پڑوس میں ہوں، چاہے اپنے قرب و جوار میں ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں یا نہ ہوں، کھانے کو کے بعد اللہ نے ہمیں اس سے توفیق دی ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، تو رسمی طریقے سے نہیں، ناجائز طریقے سے نہیں، شریعت کے مطابق اپنے حلال مال سے بھوگو کھانا کھلائے، محض اللہ کی رضا کے لیے، جنت اس کے مشتاق ہو جاتے ہیں. اور تیسرے، ننگیوں کپڑا پہنانے والا. اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، غریب آدمی ہے یہ، چاہے نیا اپنا جوڑا دے دے اور چاہے نیا جوڑا سلوا دے، یا اس کو پیسے دے دے تاکہ اپنے کپڑے سلوا دے، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرے. یہ چوتھا آدمی ہے جس کی جنت مشتاق ہو. اور پانچویں، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا. درود شریف جو حضور کے اوپر پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی جنت اس کے ملاقات کے لیے مشتاق ہے. تو سب سے پہلے نمبر کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کی جنت مشتاق ہے. اس پر وہ قصہ سنا جو مجھے ابھی یاد آیا. یہ کسی عالم کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو اپنے وظائف اور معمولات اور اولاد پورے کر کے بس ہو گیا. خواب میں نے دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ ایک شاہ صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے ہلایا. کہا تمہیں ایسی مبارک رات میں بھی سو رہے, یہ سونے کی رات ہے, اب بھی تم سوئے ہوئے ہو, یہ کوئی سونے کی رات ہے. اس طرح انہوں نے مجھے ہلا کر بیدار کیا اور بس مجھے بیدار کر کے چلے گئے. کچھ بات ہی نہیں کی کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کہاں جانا ہے. خیر میں اٹھا اور گزر کے میں نے جو ادھر ادھر دیکھا تو مجھے نیا دنیا, نئی دنیا معلوم. نہ اپنا گھر, نہ اپنا محلہ, نہ اپنی گلی, نہ اپنا کوچا, کچھ پتہ نہیں میں کہاں ہوں. اس میں حیرانی میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں, دیکھتے دیکھتے گھر سے باہر نکلا, گلی میں نکلا, گلی سے باہر نکلا تو ایک باغ میں پہنچ گیا. وہ باغ کیا تھا بس میں دیکھتے رہے, بڑا ہی خراب نہایت خوبصورت اور دور دور تک اس کے اندر سبز سبزہ, سموں سے باہر میں ہریالی کا رنگ تو بالا ہو جاتا ہے. ایسی بس ہر جگہ باہر ہی باہر وہاں پر موجود ہرے بھرے درخت, درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں, پودے پھولوں سے لدے ہوئے ہیں, پھول میں خوشبو پھیلی ہوئی ہیں, ٹھنڈ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, جگہ جگہ روز تالاب ہیں جس کے اندر فوارے سے پانی ابل رہا ہے, بیچ میں ایک مسیری ہے پھولوں سے اور پھلوں سے لدی ہوئی ہے, اس کے ایک دو جانب دو عورتیں کھڑی ہیں, ہاتھ ان کے پنکھا ہے, ایک ہاتھ میں شیشے گلاس ہے جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں. میں دیکھ رہا ہوں, میں حیران بھی ہو رہا ہوں, میں تو کچھ آج تک ایسے بات دے گئی سنا بھی نہیں میں نے. اور سامنے میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت محل نظر آیا, اس میں نوکر چاکر گھوڑے وغیرہ سب موجود ہیں, اور ادھر کوئی ادھر آ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کسی کے آمد کی تیاری ہو رہی, کسی کے استقبال کرنے کی تیاریاں ہو رہی. میں حیران کی عالم میں کہاں ہوں, کیا دیکھ رہا ہوں. تو اتنے وہ شاہ صاحب مجھے نہ آتے ہوئے لگ رہے, میں دوڑ کے ان کے پاس گیا. میں شاہ صاحب کیا دکھا دیا آج, کیا منظر ہے, یہ کیا چیز ہے, باغ کس کا ہے, محل کس کا ہے, یہ کیا ہے, مجھے کچھ تو بتاؤ. ہوگا آپ مجھے اٹھا کے چلے گا, بتایا کچھ نہیں. میں حیران ہوں, دیکھ دیکھ کے حیران ہوں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو دنیا میں ہے, اس کا انتقال ہونے والا, یہ باغ سے خبر ہے, یہ باغ سے خبر ہے, جیسے اس کا انتقال ہو جائے گا وہ اس خبر میں آئے گا. یہ مسیری اس کے آرام کی جگہ ہے, یہ دو عورتیں اس کی نوکرانی ہیں, یہ اس کو پانی پلائیں گے, پنکھا بھی جلیں گے تاکہ یہاں آ کر کے وہ آرام کرے, تو دنیا کی مصیبتیں جھیل کر آئے گا تو اسے سکھ ملے, تو یہاں پہ وہ آرام کرے گا. اور یہ جو سامنے محل ہے یہ اس کے جنت میں اس کا مقام ہے. قیامت میں وہ وہاں جنت میں چلے جائے گا, قیامت سے پہلے اس باغ میں رہے گا, یہاں گھومے گا پھرے گا, کھائے گا پکے گا, آرام کرے گا یہاں پر. تو میں نے شاہ صاحب اس کا ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی بدولت اللہ رب اس کو یہ درجہ عطا فرمایا. بھگوان بھائی کو کوئی انہیں بہت بڑا کوئی عمل نہیں کیا, نہ بہت زیادہ وہ نمازیں پڑھتا ہے بڑا, نہ پھر نمازیں زیادہ نہیں پڑھتا, یہ نہیں کہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا, نفل نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھتا, نفل روزے بھی زیادہ نہیں رکھتا, لیکن صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے. یہ قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک نے یہ اس کو باغ و بہار قبر عطا فرمائی ہے اور محل عطا فرمائی ہے. قرآن شریف تو بھی بہت بڑی دولت ہے. ایک حدیث میں کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ نمبر ایک قیامت کے دن جو قیامت کی اور ناکی ہوگی اور گھبراہٹ ہوگی اس سے بالکل محفوظ رہے گی, قیامت کی گھبراہٹ بہت بڑی چیز ہے, محفوظ رہے گی قیامت کی گھبراہٹ اور دہشت سے بالکل محفوظ رہے گی. نمبر دو ان کے حساب نہیں ہوگا, لگ لو نیمے سے بھی ان کا حساب نہیں ہوگا, اور جب تک لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا وہ مشک کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ان کے حساب ختم ہونے کا اور جنت میں جانے کا انتظار کریں گے. تین آدمی ہیں سبحان اللہ. نمبر ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرے, جس تلاوت کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, معمول بنا لے قرآن کی تلاوت کرنے کا اللہ کی رضا کے لیے, اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. نمبر دو وہ امام اور مؤذن جو امامت اور مؤذنی اللہ کی رضا کے لیے کرے, عزت چاہنے کے لیے, دولت چاہنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے نہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے امامت کرے اور مؤذنی کرے. تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا کی خدمت بھی ٹھیک ٹھیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت بھی ٹھیک ٹھیک کرے, دونوں کا حق ادا کرے. تو ان تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے نوازے گا کہ قیامت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ اور حساب و کتاب بھی ان کے ختم اور معاف انشاءاللہ, اور مشکل تینوں پر بیٹھے ہوئے انتظار کریں گے, جب حساب ختم ہو جائے گا تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. معاشرے کی بہت بڑی اللہ نے بڑی نعمت بنائی, بڑی غلط اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اس لیے اس کے اندر قدر کرنی چاہیے, لیکن تین حقوق بیان کے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہونا تھا واقعہ لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, یہاں اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے جانے کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, رانیاں کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے, سارے گناہوں کو معاف فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شخص پناہ عطا فرما. یا اللہ قرآن شریف دل و جان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی تازندگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, حرام سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی یا اللہ قرآن شریف کے مطابق بنا دیجیے, ہماری زندگی قرآن شریف کے مطابق بنا دیجیے اور آسانی سے بنا دیجیے, زیادہ جلدی سے بنا دیجیے اور ہمیں اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار یا پریشان ہیں سب کی بیماریوں پریشانی دور کرنا. یا اللہ سب کی بیماریوں پریشانی کو دور کرنا. یا اللہ, یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا, جو اپنے بچوں بچوں کو رشتوں میں پریشان ہیں اس میں بھی ان کی مدد فرما. اور جہاں تک بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ نیک رشتے عطا فرما, جہاں تک بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین عطا فرما, راحت دارین عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شخص پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.